الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يميل وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير إلى قوله تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم وفقنا أن نقيم دينك المتين آمين يا رب العالمين جو حضرات اس مسجد میں مستقلا جمعہ ادا فرماتے ہیں یا جو آج ایک خاص تقریب سے یہاں موجود ہیں وہ دو ناموں سے اچھی طرح واقف ہیں، ایک مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور اور دوسری تنظیم اسلامی. یہ دو تنظیمی حیثیتیں ہیں جو اس کام کے ضمن میں قائم ہوئی جنہیں میں اس شہر لاہور میں تقریباً 20 برس سے کر رہا ہوں. میری تعلیم یہیں ہوئی ہے، پوری کالج کی تعلیم ایف ایس سی گورنمنٹ کالج اور پھر ایم بی بی ایس کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے. 1954 میں میں یہاں سے فارغ ہو کر ساہیوال چلا گیا تھا، جو اس زمانے میں منٹگومری کہلاتا تھا. اس کے بعد 1965 میں میں دوبارہ یہاں آیا، اور دوبارہ یہاں آنا در حقیقت ایک فیصلے کے تحت تھا کہ جو بھی ایک تصور فرائض دینی مجھ پر واضح ہوا ہے اس کے مطابق قبر بستہ ہوں اور اس کے لیے عملی جد و جہد کا آغاز کروں. 1965 سے اب یہ 1985 ہے، تقریباً 20 سال مکمل ہو گئے. اس میں پہلے 6 سال اس طرح گزرے کہ کوئی تنظیمی حیثیت سرے سے موجود نہ تھی، نہ کوئی انجمن، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی جماعت. صورت یہ تھی کہ میں میڈیکل پریکٹس بھی کر رہا تھا کرشن نگر لاہور میں، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے اس کام کا آغاز بھی کیا. ایک دارالاشاعت قائم کیا، ماہنامہ میثاق جو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نکالا کرتے تھے اور کچھ عرصے سے بند تھا، اسے دوبارہ شروع کیا. اپنا وہ اختلافی بیان کہ جو میں نے 1956 میں تحریر کیا تھا، جماعت اسلامی کی پالیسی سے جو مجھے اختلاف ہوا تھا اس وقت اور جس کی بنا پر علیحدگی ہوئی تھی، اسے میں نے شائع کیا. اور بھی کچھ مطبوعات کا سلسلہ شروع کیا. حلقہ مطالعہ قرآن متعدد لاہور کی مختلف آبادیوں میں قائم کیے، اور تقریباً ہر روز میرا کہیں نہ کہیں درس قرآن ہوتا تھا. یہ سلسلہ جاری رہا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا 6 برس. اس پورے عرصے کے دوران نہ کوئی تنظیم، نہ جماعت، نہ انجمن، نہ ادارہ. ادارہ البتہ کہہ سکتے ہیں کہ دارالاشاعت الاسلامیہ ایک پبلیکیشن کے لیے ایک نظام تھا، پبلشنگ ادارہ، لیکن وہ بھی میری ذاتی ملکیت تھا، اس کا کسی اور شخص سے کوئی تعلق نہیں تھا. 1972 میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آج کل ایک لفظ بہت عام ہو گیا ہم خیال، تو کچھ ہم خیال میرے بھی پیدا ہوئے. میں نے اسی زمانے میں وہ اقبال کا وہ شعر بھی لکھا تھا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستاں اور بھی ہیں. چنانچہ پہلی تنظیمی حیثیت قائم ہوئی انجمن خدام القرآن کے نام سے. یہ ایک انجمن تھی، دینی جماعت نہیں. اس میں شمولیت بھی صرف ایک تعاون کے درجے کی شے ہے، اس میں کوئی کمٹمنٹ اس سے بڑھ کر نہیں. لیکن اس کے بعد 3 سال کے اندر اندر ہی 1975 میں نے تنظیم اسلامی قائم کی، اور اس کے بارے میں اپنی امکانی حد تک یہ کوشش کی کہ وہ عام مروجہ معیارات جو دنیا میں ہیں انجمنوں یا اداروں یا سیاسی جماعتوں کے، اس سے ہٹ کر ایک خالص دینی جماعت کی شکل اختیار کرے. یہ جو میں نے تمہیداً باتیں عرض کی ہیں، اس میں مزید اضافہ کر لیجئے کہ بہرحال اس 20 سال کے عرصے میں میری بیشتر توانائیاں اسی میں لگیں، بیشتر اوقات اسی میں صرف ہوئے. 6 سال کے بعد میں نے میڈیکل پریکٹس بھی تج دی. 1970 سے اب یہ 85 ہے، 71 میں کہا جا سکتا ہے کہ میں نے حج کے موقع پر 1 فروری 1971 میں فیصلہ کیا تھا کہ اب اپنے پروفیشن سے بالکل لا تعلق اختیار کر کے ہما تن ہما وقت اب اسی کام میں لگنا ہے. میری توانائیاں صرف ہوئیں اس کے ساتھ ہی بہرحال سینکڑوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حضرات بھی موجود ہیں کہ جو مختلف مواقع اور مراحل پر میرے ہم خیال بن کر میرے ساتھ شریک ہوئے، میرے ساتھ شامل ہوئے. ان میں ظاہر بات ہے کہ سب ایک کیفیت کے حامل نہیں ہیں، ان میں وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے میری ہی طرح اپنا پروفیشن تج دیا ہے اور ہما وقت ہما تن اپنے اس کام میں لگ گئے ہیں. وہ بھی ہیں کہ جو بھی اپنی معاش کے لیے ان کی بھاگ دوڑ ہے، سرگرمی ہے، اس کو کم سے کم پر رکھ کر اپنا سارا وقت بقیہ جو ہے وہ اسی کام میں صرف کر رہے ہیں. کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اس سے ذرا کم تر درجے میں ہیں، کہ جو بھی فرصت کا وقت ہے، جو بھی ان کے پاس فاضل قوت یا فاضل سرمایہ ہے وہ اس کام میں لگا رہے ہیں. بہرحال میں یہ تو نہیں کہتا کہ لاکھوں افراد، لیکن یہ کہ بہرحال ہزاروں نہیں تو سینکڑوں افراد ضرور اب ایسے ہیں اس ملک میں کہ جنہوں نے اس کام کے اندر شمولیت اختیار کی ہے. ان میں چند ایسے بھی ہیں کہ جو ہمتن لگ گئے ہیں، اور کچھ وہ حضرات بھی ہیں کہ جو بہرحال اپنے فارغ اوقات کی حد تک ہمتن کر رہے ہیں. یہ سارا مسئلہ جو ہے جس کو میں نے تمہیداً بیان کیا، یہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کی پشت پر کوئی تصور ہے دینی فرائض کا، جس نے موٹیویٹ کیا ہے، جس نے آمادہ کیا ہے، جس نے مجھے اس درجے اس کام کے لیے آمادہ کیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے اپنا پروفیشن بھی تج دیا، پھر میرے ساتھیوں میں سے بعض کو اس درجے اس کام کے لیے ان کے دل میں آمادگی پیدا کی کہ وہ بھی اسی طریقے سے اس کام میں ہم وقت لگ گئے. کیونکہ کل سے، بلکہ ایسے کہا جا سکتا ہے کہ آج ہی سے، اس انجمن خدام القرآن کا بھی ایک سالانہ فنکشن شروع ہو رہا ہے. ہمارا ایک تو ہوتا ہے وہ بزنس میٹنگ جسے کہتے ہیں، اجلاس عام، وہ تو 28 مارچ کو ہے. لیکن یہ کہ محاضرات قرآنی یعنی قرآنک لیکچر یا قرآنک سیمینار کا سلسلہ جو چند سال سے ہم نے شروع کیا تھا، پہلے وہ قرآنی کانفرنسز کی شکل میں تھا اور پھر وہ محاضرات قرآنی کی صورت میں، تو وہ بھی کل سے شروع ہوں گے اور 28 تاریخ تک جاری رہیں گے. روزانہ شام کو مغرب کی نماز کے بعد لگ بھگ 3 گھنٹے کا ایک سیشن یہ ہوگا. تو یہ انجمن خدام القرآن کے تحت ہے، اس کے سالانہ فنکشن. اسی طریقے سے تنظیم اسلامی کا بھی آل پاکستان سالانہ اجتماع جو ہے وہ آج سے شروع ہو رہا ہے. تو اس موقع پر میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ تصور فرائض دینی کہ جس نے ہمیں اس کام پر آمادہ کیا ہے، جس نے ہمیں اپنی جو بھی صلاحیتیں ہیں اس جد و جہد میں لگانے اور اس کے لیے وقف کرنے کے اوپر مجبور کیا ہے. میں ایک لفظ انگریزی کا استعمال کیا کرتا ہوں کہ کوئی انسان کو ایک تصور جو ہے وہ پوزیس کر لیتا ہے، وہ اس طریقے سے اس پر تسلط کر لیتا ہے کہ پھر ایک انسان جب اس تصور کو وہ قبول کر چکا ہو تو پھر واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اور راستہ اختیار کر سکے، بلکہ وہ اندر ہی سے اس کے وہ ارج جو ہے وہ اٹھتی ہے اور وہ جذبہ ابھرتا ہے اور وہ اسے آباد عمل کرتا ہے. تو یہ ارج یا یہ موٹیویشن یا یہ تصور فرائض دینی کیا ہے، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے. اگرچہ اس کے مختلف اجزاء پر یہاں متعدد بار گفتگویں ہو چکی ہیں، خاص طور پر انقلاب اسلامی اور اس کے لوازم اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں 14-15 دوروں میں بات ہو چکی ہے. لیکن جب بات اس طریقے سے مختلف گوشوں میں پھیل جاتی ہے تو اس میں پھر ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اس کا ایک جامع تصور بھی اپنے ذہن میں قائم کر سکے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی 2 جنوں میں آیا، تیسرے میں نہیں آ سکا، پھر کوئی چند جنوں میں آ گیا ہے، پھر کوئی لاغا ہو گیا، تو تسلسل بھی ذہن میں قائم نہیں رہتا. میں نے چونکہ اس مرحلے پر یہ سیمینار ہمارے کل سے شروع ہو رہے ہیں، ان کے لیے عنوان ہی یہ طے کیا ہے کہ یہ میرا تصور ہے جو میں نے اخذ کیا ہے. اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ ان الفاظ میں لکھا ہوا تو نہ کسی ایک جگہ قرآن مجید میں ہے، نہ وہ اس طریقے سے لکھا ہوا کہیں کسی ایک حدیث میں ہمیں ملے گا. یہ تو قرآن حکیم سے استنباط ہے، قرآن مجید کا مطالعہ جو ہے اس کا جو نچوڑ میرا ہے وہ یہ ہے، سنت کا اور سیرت کا جو میرا مطالعہ ہے اس کا لب لباب یہ ہے. تو میں نے اس کو چند صفحات میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ مرتب کر کے علماء کرام کی خدمت میں پیش کیا. تقریباً 100 کے قریب علماء کرام کے پاس تو ہم نے اسے بھیجا ہے نام کے ساتھ، باقی یہ کہ میثاق میں وہ چھپ گیا ہے کہ یہ تصور ہے. اور اس پر جو ہے انشاءاللہ تعالی کل سے ہمارے ہاں علماء کرام، جنہیں مجھ سے اختلاف بھی ہے، ان میں سے متعدد امور کے بارے میں ان کی رائے جو ہے مجھ سے مختلف ہے، تو وہ آئیں گے، گفتگویں کریں گے اور اس کے اوپر جو بھی دلائل ان کے پاس ہیں اپنے موقف کے حق میں انشاءاللہ ان کو پیش کریں گے. تو یہ سلسلہ در حقیقت اتنا اہم ہے میرے اعتبار سے بھی، میرے ساتھیوں کے نقطۂ نظر سے بھی، اور آپ حضرات بھی کہ جو مسلسل میری تقریریں اور میرے خطبے سن رہے ہیں اور متعدد مواقع پر میں نے آپ کو جھنجھوڑا ہے، کبھی ملامت بھی کیا ہے کہ زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، تو یہ چیزیں جو ہے ایک مرحلے پر میں چاہتا ہوں کہ جامعیت کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں. پھر یہ کہ جس شخص کو، اول تو خود میں ذہناً اس کے لیے پوری طرح آمادہ ہوں کہ جو باتیں بھی اختلافی سامنے آئیں گی انشاءاللہ انہیں کھلے دلوں سے کھلے کانوں سے سنوں گا، اور اگر اس میں کوئی مجھے روشنی نظر آئی اور مجھے اپنی کوئی غلطی جو ہے اس کی نشاندہی ملی تو میں انشاءاللہ اس کے اندر تصحیح کروں گا. باقی یہ کہ دوسرے حضرات کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ پورے طور پر، چونکہ اس کو تو اب چھانا پھٹکا جائے گا، دودھ کو بلویا جائے گا، تو جن حضرات کے دلوں میں بھی کچھ بھی سنجیدگی کے ساتھ ایک دلچسپی اس کام کے ساتھ پیدا ہوئی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، ان کے لیے یہ ایک اہم موقع ہے کہ وہ ان محاضرات میں شرکت فرمائیں اور تمام جو گفتگویں سامنے آئیں ان کو سماعت فرمائیں اور پھر جو رائے وہ اپنی وہ بنائیں، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرتے ہوئے، استخارہ کرتے ہوئے، پھر وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو. تو یہ 4 ورقہ اس وقت آپ حضرات کے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ کھول لیں، اس لیے کہ اگر میں نے اس کو فالو نہ کیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ہوئی ایک بات جو ہے وہ اتنی تفصیل کے ساتھ سامنے آ جائے کہ پھر وہ مکمل میں نہ کر سکوں. اس میں پہلے 2 صفحوں پر تو وہ خط ہے کہ جو میں نے علماء کرام کو لکھا ہے اور اس میں یہ پس منظر بیان کیا ہے اور انہیں دعوت دی ہے کہ وہ اس پر غور فرمائیں اور اس میں اگر کوئی غلطی یا کجی نظر آتی ہے تو اس کی نشاندہی فرمائیں. لہذا آپ صفحہ 4 پر آ جائیں. میرے تصور فرائض دینی کا خلاصہ، اس میں ایک پیرا ہے یہ تمہید کا. اصل میں پچھلے سال میں نے کوشش کی تھی کہ مفصل مقالہ لکھوں جس کا کہ یہ اس وقت جو ہے سینوپسس کی شکل میں آپ کے سامنے ہے، یہ خاکہ ہے. میں چاہتا تھا مفصل مقالہ لکھنا، اور اس کے لیے صرف تمہید جو لکھی تھی وہ کوئی 10-12 صفحے کی ہو گئی تھی، جو یہاں ایک پیرے میں آئی ہے. اور میں بعد میں مجھے وقت نہیں ملا، میں وہ مقالہ مکمل نہیں کر سکا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہتری ہے کہ تمام علماء کرام کی آرا بھی جو بھی ہم سے دلچسپی رکھتے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں میرے سامنے آ جائیں گے، تاکہ یہ کہ میں بھی پھر جو بات لکھوں اس میں اگر کوئی کمی بیشی ان کی آرا کی روشنی میں ضروری ہو تو وہ بھی اس میں ساتھ ہی شامل ہوتا ہے. تمہید انسانی شخصیت کے دو رخ ہیں، ایک علم دوسرے عمل. کوئی بھی انسان ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس کی شخصیت کا جب تجزیہ کریں گے تو اس کے دو رخ ہیں. ایک علم ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، فکر کیا ہے، سوچ کیا ہے، کائنات کے بارے میں رائے کیا ہے، زندگی کے بارے میں وہ کیا سمجھتا ہے، اور دوسرا پھر عمل. اور یہ دونوں چیزیں باہم مربوط ہوتی ہیں. اسلام میں علم صحیح کا مظہر اتم ایمان ہے. ایمان ہے در حقیقت وہ علم الحقائق جسے ہم کہیں گے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے، یہ تمام جو حقائق ہیں جب جمع کرتے ہیں ہم تو اس کا نام ایمان ہے. جبکہ عمل صحیح کی اساس تصور فرائض پر قائم ہے. دو لفظ ہمارے یہاں حقوق و فرائض کے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ فرائض اور حقوق کے الفاظ اس اعتبار سے بڑے آپس میں مربوط ہیں کہ آپ کا جو حق ہے کسی پر وہ اس کا فرض ہے آپ کے لیے. والدین کے جو حقوق ہیں اولاد پر وہ گویا کہ اولاد کے فرائض ہیں والدین کے ذمن میں. تو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں انسان پر جنہیں ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، انہی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض ہے انسان پر. تو یہ جو فرض کا تصور ہے در حقیقت یہ ہمارے دین میں بہت اہمیت کا حامل ہے، کہ جس چیز کو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ فرض ہے اب میں اس کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جاؤں گا. فرض کیجئے کہ کہیں فرائض ہیں 10 اور میرے سامنے رہ جائیں صرف 4، تو اگرچہ میں پورے خلوص سے ان 4 فرائض کو ادا کروں گا لیکن 6 کے ضمن میں میرا کھانا جو ہے کارکردگی کا وہ خالی رہے گا، اور اس اعتبار سے شدید اندیشہ ہے کہ میں ناکام قرار دیا جاؤں کہ 6 کام تو تم نے سرے سے کیے ہی نہیں. لہذا ایک جامع تصور فرائض کا سامنے رہنا یہ لازم ہے. اس میں علمی طور پر جب وہ جامعیت آ جائے گی تبھی امکان پیدا ہوگا کہ عمل میں بھی وہ جامعیت پیدا ہو. اگر علم میں فرائض کے تصور کے ضمن میں محدودیت ہوگی تو انسان کا عمل بھی محدود ہوگا. ایمان انسان کو علم حقیقت ہی عطا نہیں کرتا بلکہ محرک عمل بھی دیتا ہے. یعنی ایمان کے یہ دو رخ ہیں، ایک طرف تو یہ کہ یہ انسان کو بتاتا ہے کائنات کی حقیقت کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، دوسری طرف یہ موٹیویٹ کرتا ہے، اللہ کی محبت عطا فرماتا ہے. اللہ کی محبت ہی در حقیقت وہ مثبت جذبہ محرکہ ہے جو ایک انسان کو فرائض کی ادائیگی پر آمادہ کرتا ہے. اس اعتبار سے اولین اہمیت اسی کی ہے، یعنی اصل اہمیت جو ہے انسانی شخصیت میں وہ ایمان کی ہے اسلام کے اعتبار سے. چنانچہ ایمان کی ماہیت، اس کی تفاصیل، اس کے درجات، اس کے حصول کے ذرائع اور اس کے لوازم و ثمرات اہم ترین موضوعات ہیں، لیکن موجودہ محاضرات میں اصل بحث ان پر نہیں بلکہ تصور فرائض دین پر ہے. یعنی یہ جو دو رخ میں نے معین کیے ان میں سے اہم تر تو اگرچہ ایمان والا ہے، لیکن یہ کہ اس وقت جو چیز زیر بحث ہے، جو موضوع ہے اس سیمینار کا اور ان محاضرات کا، وہ دوسرا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تصور کیا ہے ہمارا فرائض کا. اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ راتن کے نزدیک ایک مسلمان کے اساسی دینی فرائض 3. یہاں ذرا نوٹ کیجئے گا اس عبارت میں، اگرچہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک انسان کی لکھی ہوئی ہے اور بڑی روا روی میں لکھی ہوئی ہے. اس روا روی کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی عالم دین ہے، وہ ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ جو ظرف میں ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. یعنی صحیح ترین تعبیر جو ہوتی ہے انسان کے فکر کی وہ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ کوئی آف ہینڈ کوئی چیز لکھتا ہے، ورنہ اگر بہت ہی اہتمام سے لکھتا ہے تو اس میں کچھ تسلو کا تکلف کا آ جانا بھی وہ اس کا امکان پیدا ہو جاتا. تو یہ میں نے بڑی روا روی میں کہ پرچہ تیار ہو رہا تھا میثاق کا، تو بالکل میں نے یہ سمجھ لیا کہ قلم برداشتہ جو بھی میرے ذہن میں تھا میں اس کو لکھتا چلا گیا. اس اعتبار سے اس میں امکان ہے کہ کہیں میری بات جو ہے وہ، یعنی انسان ایک رو کے اندر جب لکھ رہا ہو تو اس میں الفاظ کچھ ایسے استعمال ہو گئے ہوں کہ جن میں اس بے احتیاطی ہو، یہ تو پورا امکان موجود ہے. لیکن ذرا اس عبارت کو نوٹ کیجئے گا کہ اس میں یہ تین چیزیں جو ہیں، تین عدد 1, 2, 3 جو موٹے قلم سے لکھے ہوئے ہیں، اصل اہمیت ان کی، پھر ان کے ذیل میں کچھ تھوڑا تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ دلائل یا کچھ اس کے بارے میں تفصیل کا معاملہ ہے. پہلے وہ تین چیزیں پڑھ لیجئے، وہ تین فرائض کیا ہیں؟ ایک یہ کہ وہ خود صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنے، پہلا فرض یہ ہے. دوسرے یہ کہ دوسروں کو حتی المقدور اسلام کی تبلیغ کرے اور دین کی دعوت دے. تیسرے یہ کہ وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کے دین حق کے بالفعل قیام اور غلبے کے لیے تن من دھن سے کوشاں ہو. یہ تین فرائض کا ایک تصور ہے بنیادی. اب ان تینوں کے بارے میں کچھ تھوڑا تھوڑا یہاں میں عرض کر رہا ہوں. اس میں بھی یہ عرض کر دوں کہ جہاں تک پہلے دو فرائض ہیں ان کے بارے میں تو سرے سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، یہ مسلمانوں کے مابین متفق علیہ چیزیں ہیں. اور اس پر ہماری کم سے کم یہ کہ جو بھی دینی مزاج کے لوگ ہیں، کچھ اس میدان میں ایکٹیو ہیں، وہ اس پر عمل پیرا ہیں. عملی اعتبار سے کمی بیشی کوتاہی یہ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں اختلاف نہیں. جہاں اصل میں بات آتی ہے وہ تیسری ہوگی، لہذا پہلی دو کے بارے میں زیادہ وقت نہیں دوں گا. تو پہلی چیز جو ہے کہ خود صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنے، اس کے لیے چار اساسی اصطلاحات ہیں: اسلام، اطاعت خدا و رسول، تقوی اور عبادت. اسلام کے معنی بھی سر تسلیم خم کر دینا، مخالفت تج دینا، مقابلہ چھوڑ دینا، فکر انداز ہو جانا، یہ اسلام ہے. تو اللہ کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو ڈال دینا، یہ اسلام ہے. اطاعت کے معنی دلی آمادگی سے کسی کا حکم ماننا. تو اصل میں تو مطاع مطلق اللہ ہے، لیکن چونکہ اللہ نے ہر شخص کو اپنے احکام نہیں بھیجے ہیں بلکہ رسولوں کو واسطہ بنایا ہے احکام پہنچانے کا، لہذا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ بریکٹ ہو جائے گا. اللہ کی اطاعت ہوتی ہی رسول کی اطاعت کے واسطے سے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ دو مثبت اور منفی اسلوب ہے ایک ہی بات کے کہنے کے. لہذا دوسری اصطلاح ہے اطاعت خدا و رسول. تیسری اصطلاح تقوی ہے. تقوی میں ذرا ایک منفی پہلو ہے، بچنا. یعنی اس میں بات وہی ہے جو اطاعت میں ہے اور جو اسلام میں ہے. تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا. گویا کہ وہی ایک ہی مفہوم ہے، یوں کہہ دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو یا یہ کہ اللہ کا تقوی کرو، اس کے احکام کو توڑنے سے بچو یا اس کے احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو دونوں کا حاصل ہے. یہ جو مضمون ہے یہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے لفظ عبادت میں، جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم کی تعبیر سب سے عمدہ ہے. اگرچہ جمہور کے نزدیک العبادت و التذلل، بچ جانا، کسی کے سامنے انتہائی عاجزی اختیار کر لینا، یہ عبادت کا اصل مفہوم ہے. لیکن امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم نے اس میں ایک شرط اضافی لگائی ہے کہ یہ کسی کے سامنے بچ جانا اس کی انتہائی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہو تب عبادت بنتی ہے، ورنہ اطاعت تو مجبوراً بھی ہو جاتی ہے. کسی کے سامنے بچنا پڑتا ہے آدمی کو مجبوراً بھی. انگریز کے سامنے ہم بچے ہی رہے ہیں آخر 200 برس، ہم نے اس کی اطاعت قبول کیے رکھی ہے، اس کو اپنا حکمران مانے رکھا ہے، لیکن وہ عبادت شمار نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اندر اپنی دلی آمادگی ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر مثبت طور پر محبت کا جذبہ شامل نہ ہو جائے. تو العبادت و تجمع و اثنین غایت الحب و غایت الذل والخضوع، یہ ہے وہ تعریف کے جو حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کی ہے، اور میں اسے بہت جامع اور صحیح سمجھتا ہوں. یہ کیفیات، اصل میں جو نوٹ کرنے کی بات ہے ذرا اس میں، یہ کیفیات انسان میں ہما تن، ہما وقت اور ہما وجوہ مطلوب ہے، نہ کہ جز وقتی یا جزوی. انسان مسلمان جزوی نہیں ہو سکتا، عبادت اللہ کی جزوی نہیں ہو سکتی. وہ ہما وقت ہوگی، ہما تن ہوگی، ہما جہت ہوگی. تقوی اللہ کا جزوی نہیں ہو سکتا. یہی ہمارے ہاں اصل میں تصور جو عام لوگوں کا غلط ہو گیا ہے وہ یہاں ہے، لیکن وہ علماء کا نہیں ہے، یہ عوام کا ہے کہ بس چند چیزیں ان کے سامنے ہیں کہ یہ دین کے تقاضے، یہ کر لیے تو گویا کہ عبادت کا حق ادا ہو گیا. اچھا، الا یہ، ظاہر بات ہے کہ یہ بات بڑی سخت ہے. اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے چونکہ گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا الہ را. جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے لیکن اس پر پورے اترنا بہت مشکل ہے. تو اس میں ایک استثناء ہے، استثناء وہی ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. حضور نے فرمایا بنی نوع انسان میں خطا کا مادہ موجود ہے، انسان خطا کار ہے، لیکن ان خطا کار لوگوں میں وہ لوگ بہتر ہیں جو توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، پلٹ آتے ہیں. وہ استثناء میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ یہ کیفیات انسان میں ہمہ تن ہمہ وقت اور ہمہ وجو مطلوب ہیں، نہ کہ جزوی یا جز وقتی. الا یہ کہ کبھی غفلت کے باعث یا جذبات کی رو میں بہہ کر یا ماحول کے اثرات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط حرکت سرزد ہو جائے تو اس پر فوری توبہ اللہ کے یہاں لازمن مقبول ہوگی. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 کا حوالہ ہے کہ جس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ نے اپنے ذمے ٹھہرایا ہے اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول کر لینا کہ جو کسی جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھتا ہے لیکن پھر فوراً ہی رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. اس کے برعکس اگر جان بوجھ کر کوئی ایک معصیت بھی مستقل طور پر اختیار کر لی جائے، جان بوجھ کر کا لفظ بہت اہم ہے، انسان جانتا ہے کہ یہ شے حرام ہے، یہ چیز دین کے اندر ممنوع ہے، پھر بھی اس کو وہ اختیار کرتا ہے اور مستقلاً اختیار کر لیتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ اس پر توبہ کی بروقت توفیق اگر نہ ملی تو اس سے نہ صرف نیکیوں کے ضائع چلے جانے بلکہ جہنم میں داخلے، حتیٰ کہ ایک آیہ مبارکہ کی روح سے اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے خلود فی النار کا اندیشہ ہے. الا یہ کہ حقیقی اور واقعی اضطرار ہو. اضطرار اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ مر رہا ہے، اسے کوئی چیز جان بچانے کے لیے کھانے کی دستیاب نہیں ہے سوائے سور کے گوشت کے، یا سوائے مردار کوئی جانور کہیں پڑا ہوا ہے اس کا گوشت کھا کے وہ اپنی جان بچا سکتا، اور کوئی چیز نہیں. یہ بات ہو تو اس میں اصل میں اضطرار میں تو حرام شے حلال ہو جائے گی، لیکن اس کی شرائط ہے کہ صرف اتنا استعمال کیا جائے اتنا کہ جان بچانے کے لیے ناگزیر ہو. پھر یہ کہ اس کی طرف کو کبھی میلان نہ ہو. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ گناہگار نہیں ہوگا. لیکن کسی حرام شے کو مستقلاً اختیار کر لیا اور اس میں اللہ تللے ہو رہے ہیں، عیش ہو رہے ہیں، اس میں بنگلے بن رہے ہیں، اس میں آسائشیں ہو رہی ہیں، کیا کریں گی، مجبوری ہے. یہ مجبوری جو ہے یہ در حقیقت اضطرار کے درجے کی ہرگز شے نہیں ہے. زمین و آسمان کا فرق ان دونوں کے مابین. یہ ہے پہلی چیز جس کے بارے میں کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. یہ خلود فی النار والا مسئلہ جو ہے میں نے بھی یہاں صرف اندیشے کا لفظ لکھا ہے، باقی یہ کہ اس پر ہو سکتا ہے کہ کسی کو اعتراض ہو کہ بعض رات کا یہ خیال ہے کہ کلمہ گو جو ہے وہ لازماً جو اپنے گناہوں کی سزا پا کر وہ جہنم سے نکل آئے گا. میرے نزدیک اس میں لفظ کلمہ گو جو ہے صحیح نہیں ہے. ایمان جس میں ہوگا، یہ کلمہ گو تو منافق بھی تھا، کلمہ گو ہونا جو ہے وہ بالکل اس دنیا کی شے ہے جس کی بنیاد پر ہم یہاں فیصلہ کرتے ہیں کہ کون کلمہ پڑھ رہا ہے. میں بھی مانتا ہوں کہ ایمان کی حقیقت جس کے دل میں ہوگی وہ اپنے اعمال کے صدا پا کر جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن یہ کہ قرآن نے ایک انداز اختیار کیا ہے آپ کو چونکانے کے لیے تاکہ اس کی پوری اہمیت آپ کے سامنے آ جائے، وہ یہ ہے کہ بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اس آیت کو اسی معنی میں ترغیب کے لیے، لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے جو ہے اس معنی میں اس کو بیان کرنا صحیح ہوگا. وہ مسئلہ جو ہے وہ بالکل علماء کے مابین طے کرنے والی بات ہے کہ وہ کون سی باریک سی لائن ہے، اس سے میں یہاں بحث نہیں کر رہا. دوسری چیز، دوسرے یہ کہ دوسروں کو حق المقدور اسلام کی تبلیغ کرے اور دین کی دعوت دے. اس کے لیے یوں تو بے شمار اصطلاحات ہیں، جیسے انذار یعنی خبردار کرنا، یا ایھا المدثر قم فانذر تبشیر ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے نذیر اور بشیر بنا کر، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، تذکیر ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، وعظ ہے، اعظکم، اسی طرح نصیحت کا لفظ ہے، انصح لکم، وصیت کا لفظ ہے، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یا تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ وصیت ہے، تواصی ہے، تعلیم ہے، تعلیم میں بھی کوئی ایک انسان دوسرے کو کچھ علم جو ہے منتقل کر رہا ہے، علم حقیقت منتقل کر رہا ہے، علم شریعت منتقل کر رہا ہے، حلال اور حرام کے قوانین منتقل کر رہا ہے، ان کی سمجھ منتقل کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک تبلیغ ہے، ایک سے دوسرے کو بات پہنچ رہی ہے. تو تعلیم بھی اسی میں ہے، تبیین، تلقین، یہ بے شمار الفاظ ہیں، لیکن اہم تر اصطلاحات چار ہی ہیں. نمبر ایک، تبلیغ، پہنچاؤ، ابلغکم رسالات ربی، یہ تمام رسولوں کی طرف سے قول نقل ہوتا ہے. کہ ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیں. کسی کو حضور نے فرمایا کہ اب اے مسلمانوں تمہارے ذمے میں نے تمہیں پہنچا دیا, الا هل بلغت, تو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. اور جب 125,000 کے مجمع نے 3 مرتبہ کہا کہ انا نشہد انک قد بلغت و دیت و نصحت, اب آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب, اب جو یہاں ہے ان کے ذمے ہے کہ وہ تبلیغ کریں ان کو کہ جو یہاں موجود نہیں. اس میں وہ بھی آ گئے جو اس وقت دنیا میں تھے اور وہاں موجود نہیں تھے, جزیرہ نمایاں عرب سے باہر جتنے لوگ آباد تھے, اور وہ لوگ بھی آ گئے جو تا قیام قیامت دنیا میں آنے والے ہیں. دوسری اصطلاح ہے دعوت, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادل بالتی احسن ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. تیسری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر, اور یہ بہت اہم ہے اس امت کے ضمن میں. خاص طور پر یہ اصطلاح جو ہے سورہ آل عمران میں جو آئی ہے وہ بڑی اہمیت کے ساتھ آئی ہے, کن تم خیر امت اخرجت للناس, یعنی امت کا تو بحیثیت امت کام ہی یہ ہے کہ وہ دنیا والوں کے لیے نکالی گئی ہے, اس کا فنکشن ہی یہ ہے, اس کی تاخیر کی غرض و غایت ہی یہ ہے, تامرون بالمعروف وترہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور اگر پوری امت اس کام کو نہ کر رہی ہو تو بہرحال ایک تو کوئی نہ کوئی گروہ اس کے اندر ہمیشہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والا رہنا ہی چاہیے. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب اس میں ترغیب کے لیے بھی, آمادہ کرنے کے لیے بھی فرما دیا, فلاح کا وعدہ انہی سے ہے. وہ جو اس بڑی امت کے اندر ایک امت ہوگی کہ جو اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھے جس کے لیے یہ امت بنائی گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا فلاح کا وعدہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہے. اب اس میں علمی بحث ہو جائے گی فلاح کا مطلب کیا ہے, اس سے کم تر نجات کا درجہ کیا ہے, وہ علیحدہ ہے. لیکن یہ اصل میں قرآن کا انداز ہوتا ہے ترغیب کے لیے کہ جان لو فلاح پانے والے وہی ہوں گے کہ جو اس کام کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں. اور ان سب میں بھی جامع اصطلاح ہے شہادت علی الناس, لوگوں پر گواہی دینا. اس کا مفہوم کیا ہے اب اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ قیامت میں وہ یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ پروردگار ہمیں تو پیغام تیرا ملا ہی نہیں, اگر رسول بھیجا گیا تھا رسول نے نہیں پہنچایا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ بالفرض کہہ رہا ہوں, تو گویا کہ حجت رسول پر قائم ہو جائے گی الٹی کہ تم نے پہنچائی کیوں نہیں بات. تو رسول اپنا سارا کچھ لگا کر تکلیفیں جھیل کر مصیبتیں برداشت کر کے اور وہ اپنا فرض ادا کرتے تھے تاکہ ان کی طرف سے حجت قائم ہو جائے کہ اللہ میں نے پہنچا دیا. اب کسی درجے میں یہ فریضہ عائد ہوتا ہے امت مسلمہ پر تمام نوع انسانی کے لیے کہ چونکہ اب اس کے پاس ہے امانت جو ہے اللہ کے دین کی, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے پاس ہے, اس اللہ کی کتاب اس کے پاس ہے, اس کے ذمہ ہے کہ پہنچائے حجت قائم کرے. اچھا اس میں جو ذرا تھوڑا سا پیرا اور ہے پڑھ لیجئے, یہ خود انسان کی اپنی شرافت اور مروت کا تقاضا بھی ہے. کیوں, اگر اللہ نے آپ کو کوئی خیر دیا ہے تو خیر بانٹیے اور لوگوں کو اس خیر میں شریک کیجیے. وہ حدیث بڑی پیاری ہے کہ لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا, حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے کرتا ہے. تو اگر اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے, یہ ہدایت دی ہے, یہ دولت دی ہے, عطا فرمائی ہے, تو اس کو اب عام کرو, پھیلاؤ دوسروں کو بھی, دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرو, جسے آپ کہتے ہیں کہ انسان کو اگر دولت دی ہے تو اس کو شیئر کرے لوگوں کے ساتھ. اگر بھوکے لوگ مر رہے ہیں اور تم اپنی تجوری کا منہ بند کیے رکھو گے تو یہ تو بہت بڑا, یوں سمجھیے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا معاملہ ہو جائے گا. اسی طرح لوگ جہنم کی طرف بکٹ جا رہے ہو اور تم اپنی نیکی کے اندر مگن رہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے محاسبے کی بات بن جائے گی. جو حدیث میں نے کئی بار آپ کو سنائی ہے, کیا اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا قال فقال ان فیھا عبدک فلانا لم یعطک طرفت عین قال فقال اقلبها علیہم علیہم فان وجهه لم یک معر فی ساعت القط. کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو. حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی, کتنا نیک, اتنا صالح, اتنا عابد, اتنا زاہد, اتنا متقی. اب آپ سمجھئے کہ اسلام اور تقوی اور اطاعت اور عبادت ان چاروں چیزوں میں تو کوئی ایک شوشے کا بھی فرق نہیں تھا نا اس شخص میں جس کے بارے میں کہ حضرت جبرائیل یہ فرما رہے ہو کہ کبھی پلک جھپکنے جتنی بھی معصیت کے اندر وقت بسر نہیں ہوا, لیکن یہ کہ حکم یہ ہوا کہ اقلبھا علیہ والے الٹو اس بچی کو, پہلے اس پر پھر دوسروں پر. فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط, یہ اتنا بے حمیت انسان تھا کہ میرے حدود پامال ہوتی رہے, میری شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہیں، لوگ منکرات میں مبتلا ہوتے رہے، معصیت پھیلتی چلی گئی، اور یہ لگا رہا اپنی نیکی کے اندر اور یہ میدان میں نہیں آیا اس کو چیلنج کرنے کے لیے، یا کم سے کم اس کا خون تو کھول تھا، کوئی ماں کی گالی کسی کو دے جائے، کوئی کسی کا نہیں کچھ بگاڑ سکتا، تب بھی خون تو کھول جاتا ہے اس کا، اس کا پورا چہرہ جو ہے اس کے اس کا رنگ تو متغیر ہو جاتا ہے، یہ تو اتنا بے حمیت انسان تھا کہ اس کا کبھی چہرے کا رنگ بھی متغیر نہیں ہوا۔ اور اب نائے نو کی ہمدردی اور خیر خواہی کا تقاضا بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا منطقی نتیجہ ہے کہ اب تا قیام قیامت انسانوں پر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اتمام حجت یعنی شہادت علی الناس کی ذمہ داری بحیثیت مجموعی امت محمد علی صاحب الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر ہے۔ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں قائد کے حوالے سے، لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ تو یہ دو چیزیں تو میں نے عرض کیا کہ ان میں اختلاف نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ہمارے علماء کے ذہنوں میں شروع سے ہیں، چل رہی ہیں، اپنی نیکی اور اپنے اپنی توفیق کے مطابق، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق خیر کی بات کہنا، واعظ، نصیحت، تبلیغ، دعوت، دارالعلوم بنانا، مدرسے کھولنا، خانقاہیں بنانا، یہ دو کام تو چونکہ ہوتے رہے ہیں اس لیے سب حضرات اس سے مانوس ہیں، عوام بھی مانوس ہیں۔ کبھی اگر آ گئی ہے پہلی چیز میں تو محدودیت کہ ہمگیریت اس کے سامنے نہیں ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی لازمی ہے، کبھی خطا ہو جائے تو بات دوسری ہے، انسان توبہ کر لے، لیکن جان بوجھ کر اپنا سورا کبرا جوڑ کر اور کولڈ ریزننگ کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ کسی ایک معصیت کو بھی اختیار کر لے گا مستقل، تو وہ چیز اس کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جائے۔ اسی طریقے سے یہ ذمہ داری ہے پوری امت مسلمہ پر، بحیثیت مجموعی پوری نوع انسانی پر اتمام حجت کرنے کی۔ اب اگر نہیں ہو رہا تو پوری امت گنہ گار ہے، جو کہ بالفعل نہیں ہو رہا، پوری دنیا میں صدیوں سے اسلام اور امت مسلمہ ایک داڑھی کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ایک قوم کی حیثیت سے ہے، جیسے دوسری قوموں کو اپنے مفادات کی فکر ہوتی ہے دنیاوی، ایسے ہی اسے بس اپنے مفادات کی فکر ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اب پوری دنیا جو اس عرصے میں مرتی چلی گئی ہے نوع انسانی، جس تک دین کا پیغام پہنچانا اس کے ذمے تھا اور اس نے نہیں پہنچایا، تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی طرف سے استغاثہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں چیزوں میں بنیادی طور پر قطعاً کوئی اختلاف نہیں، البتہ یہ کہ گہرائی اور گہرائی کیا اس کی شدت احساس جو ہے وہ مختلف لوگوں میں کچھ مختلف ہو سکتی ہے، باقی یہ دونوں چیزیں متفق ہیں۔ البتہ تیسری چیز کے بارے میں یہ عرض کرنے کی جرأت کر رہا ہوں، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ذہنوں سے صدیوں سے نکل گئی اور اس کے بڑے گہرے اور بڑے پختہ اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ تاریخ میں جب آپ پیچھے نظر دوڑائیں گے تو بڑے اس کے قدیم اسباب، وہ فرق کیا ہے کہ اللہ کے دین کو ایک کل کی حیثیت سے، اس کے اجزاء کو نہیں، کل کی حیثیت سے، جیسے اللہ کا بندہ بننا ہے اپنی انفرادی زندگی میں تو کلی طور پر بننا ہے، اسی طریقے سے کسی بھی خطہ ارضی میں اللہ کے دین کو ایک کل کی حیثیت سے قائم اور نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ فریضہ ہمارے ذہنوں سے کیوں نکلا؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ در حقیقت خلافت راشدہ وہ صرف خلافت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، خلافت راشدہ تھی، بلکہ اس کے لیے صحیح تر اصطلاح ہے خلافت علی منہاج النبوہ، وہ نبوت کے راستے پر خلافت تھی، یعنی اس کا مقصد ہی وہ تھا کہ جو ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر ڈال گئے ہیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ایک سیاسی اور اجتماعی اور حکومتی نظام، وہ خلافت راشدہ ہے۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد سب مانتے ہیں کہ جیسے ہی وہ دور آیا، بنو امیہ کا دور آیا، بنو عباس کا دور آیا، یہ تو میں آج بھی کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ، کہ بعد کے جتنے بھی ادوار آئے ہیں ان سے یقیناً بہت بہتر دور تھا بنو امیہ کا دور، ابھی صحابہ تھے، تابعین تھے، لیکن یہ کہ سیاسی نظام بدل گیا تھا، سیاسی نظام ایک قبیلے کی عصبیت جو ہے وہ اس کی اصل اساس اور اس کی اصل بنیاد تھی، بنو امیہ، خلافت بنی امیہ وہ کہلاتی ہے، وہ خلافت راستہ نہیں، خلافت ضرور ہے، بعد کے تمام ادوار سے یقیناً بہتر ہے، ہم سے بہت بہتر، بہت بہتر، بہت بہتر۔ اس کو وہ جو قرار دے دیتے ہیں کہ شاید کفر ہو گیا تھا، اسلام مر گیا تھا، یہ چیزیں جو ہے یہ تو انتہائی مبالغہ اور بہت غلط تصورات ہیں، لیکن یہ تو سب مانتے ہیں کہ خلافت راشدہ تو وہ نہیں ہے، ایک سیڑھی نیچے اتر آئے، گویا کہ ذہناً ریکنسائل کرنا پڑا، شکل ایک ہی تھی، ایک راستہ تو وہ تھا جو حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اختیار کیا، میدان میں آؤ اور چیلنج کرو اور اس تبدیلی کو بتانے دو، چاہے اپنی جانیں دے دو، دے دی ان کو انہوں نے جانے، اپنے خاندان والوں کی دے دی، اپنے ساتھیوں کی دے دی، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے وہ صورت حال بدلی تو نہیں. لیکن ایک بات حضرات کی رائے، اس کو میں کہتا ہوں ان دونوں کو اجتہادی رائے ہم کہیں گے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام تھا یا یہ حرام تھا. حرام نہیں ہو سکتا، نہ حضرت حسین کا اقدام حرام ہو سکتا ہے، نہ جائز ہو سکتا ہے، نہ عبداللہ ابن عباس کا یا عبداللہ ابن عمر کا جو اقدام ہے. دونوں کی چیزیں جو ہے وہ اجتہادی ہیں. اجتہادی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں خطا کا امکان ہے. یہ بھی ہے کہ کوئی شخص سمجھے کہ حضرت حسین کا اقدام خطا تھا اور حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر کی رائے زیادہ صحیح تھی. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کو خطا ہوئی اور صحیح اقدام وہ تھا. ان دونوں کا کھلا امکان موجود ہے، لیکن یہ کہ بہرحال نتیجہ جو نکلا وہ سب کے سامنے آیا، لہذا رائے یہ قبول کی گئی کہ ٹھیک ہے. اب یہ اوپر اوپر کا جو ایک ہے، اوپر کی سطح حکومت کی، وہ بدل گئی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کفر بواح کا حکم تو نہیں دیا جا رہا کسی. ان لوگوں کے اگر اپنے کردار اچھے نہیں بھی ہیں، بنو عباس کے مطلب یہ کہ بہت سے خلفاء جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے رنگلیاں بھی تھیں، عیش بھی تھے. یزید کی شخصیت کے بارے میں تو بڑے اختلافات ہیں، ان کے بارے میں تو وہ باتیں ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی پرورش ہوئی ہے صحابہ کی گودوں میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ان کی پرورش ہوئی ہے، لہذا وہ چیزیں ہمارے نزدیک مبالغہ ہیں اور تہمت کے درجے میں. لیکن بعد کے لوگوں کے بارے میں تو ایسی بات نہیں. لیکن یہ کہ یہی رائے بنی کہ اب اگر جو کچھ کرتے ہیں اپنے محلوں میں بیٹھ کر یہ کرتے ہیں، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو کچھ اور کرتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال شریعت کا نظام نافذ ہے، احکام جو ہے اللہ کے وہ قائم کیے جا رہے ہیں، نماز ہے، حج ہے، ان تمام شاعر اسلامی کا یا اہتمام ہو رہا ہے، تو ذہناً ذکر قائم کر لیا. اب اس کے بعد وہ اور بھی نیچے آئے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں پڑھیے تو وہ اب 400-500 برس گزر چکے تھے. اس زمانے میں یہ ہے کہ اور نیچے معاشرہ آ چکا تھا، لیکن پھر بھی بہرحال مسلمانوں کی حکومتیں چل رہی تھیں، شریعت ہی کے مطابق مختلف قاضی اور مفتی حضرات ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں. تو اس سے لوگ ذہناً ریکنسائل کرتے چلے گئے، اور کل کی حیثیت سے مکمل نظام اسلامی کو قائم کرنا یہ ذہنوں سے خارج ہوتا چلا گیا. یہاں تک کہ جب یہاں انگریز آ گیا، کہیں اطالوی آ گئے، کہیں کوئی اور آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، اب تو سارا ہی معاملہ ختم ہوا. اب وہ نہ مفتی رہے، نہ قاضیوں کی عدالتیں رہیں، وہ قاضی کورٹ کا ہمارے یہاں بھی پتہ نہیں مسودہ اب اس کا کیا حشر ہوتا ہے اللہ ہی جانے، لیکن یہ کہ کئی سال وہ مسودوں ہی کی شکل میں رہا. یہ ساری قاضی کورٹ ہوتی تھی، یہاں پر مقدمے چلتے تھے، بلکہ یہ کہ یہ ٹونک جیسی ریاست، ان ریاستوں میں مسلمان ریاستوں میں انگریزی دور میں بھی یہ چیزیں چلتی رہی، اس لیے کہ ان کو آٹونومی حاصل تھی کہ اندرونی معاملات وہ جیسے چاہے طے کریں. تو اس میں یہ ہے کہ جب انگریز آ گیا، براہ راست جہاں حکومت تھی، تو اب تو ظاہر ہے معاملات سارے ختم ہو گئے. البتہ یہ ضرور ہے کہ انگریز نے یہ کہا نماز پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مسجد بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہندو مندر بنائے، اس میں جا کے گھنٹے بجائے، اس میں جا کر وہ اپنے بتوں کو پوجے پاٹے جو کرے، چومے چاٹے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اس طریقے سے مذہبی آزادی تو ہو گئی، لیکن وہ دین کی حیثیت سے نظام کا معاملہ جو تھا دین کا، وہ گویا کہ سرے سے منہدم ہو گیا، وہ عمارت جو ہے وہ زمین پر آ گئی، سر لگی ہو گئی. اب اس دور میں بھی ہمارے ہاں بہت کم علماء تو ایسے رہے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ زیادہ تعداد میں کبھی بھی نہیں ہوتے کسی دور میں بھی، کہ انہوں نے ایک دن کے لیے بھی انگریزی حکومت کو ذہن سے یا دل سے تسلیم نہیں کیا، وہ باغی ہی رہے ہیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کے خلاف زور لگانے میں صرف کر دی. یہ ریشمی رومال کی تحریک ہو، علماء کرام نے جس طریقے سے پھانسیوں کے پھندے چوم کر اپنے گلوں میں ڈالے ہیں، مولانا جعفر خانیسی جیسے لوگوں نے جو سختیاں جھیلی ہیں، اہل صادق پور جو تھے بہار کے پٹنہ کے، عظیم آباد پٹنہ کے، انہوں نے جو سختیاں جھیلی ہیں، ان کے خاندانی قبرستان تک جو ہے ہل چلا دیے گئے، قبریں کھود کھود کر پھینک دی گئیں کہ نام و نمود ان کا باقی نہ رہے. سر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے باقیات و صالحات جو بھی چلتے رہے. تو یہ تو وہ علماء تھے کہ جنہوں نے انگریز کی حکومت کو ایک لہجے کے لیے بھی ذہن میں تسلیم نہیں کیا. لیکن یہ کہ حالات جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوت ان کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ منوا لیتے ہیں. چنانچہ ہمارے ہاں مختلف جتنے بھی ہمارے ہاں فرقے مشہور ہیں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، اور مختلف ہیں، میں اس وقت اس کو بالکل خارج بحث کر رہا ہوں کہ سر فہرست تو اس میں غلام احمد قادیانی تھا کہ جس نے انگریز کی انتہائی وفاداری کا سبق دیا. بلکہ برطانیہ کی جو مدحیں کی ہیں وہ کبھی اگر ان کی اصل اوریجنل کتابیں آپ پڑھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کوئی غیور انسان یہ عبارت استعمال نہیں کر سکتا. خدا یہ کہ وہ شبد مہدی موعود اور مسیح موعود اور معلوم کیا کیا ہونے کا مدعی ہے، لیکن اس نے انتہائی چاپلو خانہ ربی سے تیار کی. لیکن یہ کہ اور ہمارے ہاں کچھ علماء ایسے رہے ہیں کہ جنہوں نے اس دلیل پر کہ چونکہ انگریز نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے، لہذا ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو انگریز کے لیے تشویش کا موجب ہو. اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تینوں حلقے کے اندر ایسے لوگ موجود رہے ہیں. اور ان لوگوں نے اسی دلیل کی بنا پر کہ ہمیں مذہبی آزادی جس پر کہ علامہ اقبال نے وہ پھپی چست کی کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، یہ بات 100% درست تھی. اتنے ہماری گزر گئی ہیں تقریباً 6-6, 7-7, 8-8 نسلیں بیت گئی. لہذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تصور ہی زیر و سر چلا گیا. اس تصور کو دوبارہ قائم کرنا، اس کی فرضیت کا احساس پیدا کرنا، اس کے لیے جذبہ اور ولولہ پیدا کرنا یہ آسان کام نہیں. پہلی دو باتیں بڑی آسان ہیں، متفق علیہ ہیں، ان کا ایک تسلسل ہے چلا آ رہا ہے، خانقاہیں رہی ہیں، لوگوں کو تقویٰ کی اور تعلیم کی اور تربیت کیا کوئی نہ کوئی سہولتیں فراہم کی جاتی رہی ہیں، دارالعلوم قائم ہوئے ہیں، علم شریعت کا جو ہے وہ پھیلایا جاتا رہا. تو یہ دو کام تو چونکہ تسلسل ہے، اس کا کبھی سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں، لہذا وہ تو ذہنوں کے اندر پورا تصور امپیکٹ ہے. لیکن یہ ہے وہ چیز کہ جس کا ذہن جو ہے بالکل اس سے کچھ عرصہ تو ایسا گزرا ہے کہ تقریباً خالی ہو چکے تھے، لیکن الحمدللہ اس زمانے میں جو تحریکیں اٹھی ہیں، اسی ضمن میں مولانا ابوالکلام آزاد کا نام لیا کرتا ہوں، اسی میں ایک اہم شخصیت مولانا ابوالعلا مودودی کی ہے، اسی میں حسن البنا ہے جو اخوان المسلمون کے مؤسس تھے، اور مختلف ممالک میں ایسی شخصیتیں کہ جنہوں نے اس کام کی طرف لوگوں کو دوبارہ توجہ منعقد کرانے کی جو ہے پوری کوشش کی، وہ ہے یہ تیسری چیز. تیسرے یہ کہ وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کے دین حق کے بالفعل قیام اور غلبے کے لیے تن من دھن سے کوشاں. یہاں لفظ کوشاں کو نوٹ کیجیے گا کہ فرض جو ہے کوشش کرنا فرض ہے، قائم کر دینا فرض نہیں، یہ بات جان لیجیے. اس لیے کہ قائم ہو جانا دین کا، غالب ہو جانا دین کا، یہ بہت سے ایسے عوامل پر اس کا دار و مدار اور انحصار ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. لوگوں کی جمعیت پوری فراہم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لوگوں کے اندر بزدلی تو ہے، وہ دلوں میں گھر نہیں کیے ہوئے ہیں کہ تعداد تھی 600,000 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی، لیکن یہ کہ بزدل اور بوجھ اتنے تھے کہ وہ جہاد کے لیے تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کہہ دیا عیذ بنتا رب کا فقات لا الا ہا ولا قائد. تو اس میں حضرت موسیٰ یا حضرت ہارون کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی جد و جہد کی اور محنت کی. جد و جہد کرنا فرض ہے، کوشاں ہونا فرض ہے، کر دینا فرض نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے کر دینا فرض ہے، ان کی سوچ غلط ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ سیدھی انگلیوں اگر گھی نہیں نکل رہا تو ٹیڑھی سے نکالو، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک، اگر صحیح راستے سے آپ نہیں پہنچ پا رہے تو کوئی شارٹ کٹ تلاش کرو، کہیں سے چھلانگ لگاؤ، اس لیے کہ یہ راستہ تو لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ چیز کیوں پیدا ہوتی ہے جبکہ انسان یہ سمجھ لے کہ یہ کر دینا فرض، کر دینا فرض نہیں. تمام انبیاء کرام اس کے لیے کوشاں رہے، لیکن ہمیں بہت سو کی زندگیوں میں نظر آتا ہے کہ چند ساتھی ملے باقی پوری قوم ہلاک کر دی گئی. تو یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اور اس میں کارڈینل جو ہے آیت ہے بڑی اہم قرآن کی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جسے چاہے آپ ہدایت دے دیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو ایک فرد کو ہدایت دینا اختیار میں نہیں انسان کے، تو پوری قوم کو ہدایت دے دینا اور پورے نظام کو بدل دینا کس کے اختیار میں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات سازگار فرمائے، اسے آوان و انصار عطا فرمائے. آوان و انصار بھی وہ ہوں کہ جو جیدار ہوں، ہمت والے ہوں، واقعتاً جس بات کا عہد کر لیں اس کو پورا کر جانے والے ہوں، تب تو شاید اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو وہ کام ہو جائے. لیکن یہ کہ اگر نہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی فرق چیزیں نہیں ہوتی. کوئی معاشرہ ہے مر چکا ہے، اس میں سے ریسپانس ہی نہیں ملتی، لوگ متوجہ ہی نہیں ہوتے. یا یہ کہ جو آتے ہیں وہ بزدل ہیں، کمزور ہیں، مریض ہیں، ان کے اندر اتنا دم نہیں ہے. مجرد خلوص سے تو کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ خلوص کے ساتھ، جیسا کہ قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ فرما دیا گیا کہ عیدو لہم مستطاعت، اپنی امکانی حد تک طاقت فراہم کرو. اس لیے کہ اگر تم یہ کہو کہ بغیر طاقت کے بھی ہم لڑ جائیں گے تو یہ شعر کہنا تو آسان ہے کہ مومن ہو تو بے تیز بھی لڑتا ہے سپاہی، لیکن یہ کہ بہرحال اپنی امکانی حد تک تو کوشش کرو. ہاں یہ کہ اگر ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ تمہاری پوری کوشش کے باوجود نہیں ہو پایا، تو کوئی وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ انسان جان ہتھیلی پر رکھ کر تنہا تنہا میدان میں نکلا. لیکن یہ کہ اس کے لیے قوت حاصل کرنا یہ لازم ہوگا. اب اگر نہیں معاشرے سے وہ قوت فراہم ہو رہی تو وہ کام نہیں ہو پائے گا. اس کو ذہنن انسان ریکنسائل کرے کہ چاہے میری پوری زندگی بسر ہو جائے، چاہے میرے ساتھیوں میں سے جو بھی میرے پھر جانشین ہو ان کی بھی پوری زندگی نکل جائے، کوئی حرج نہیں، نسلیں بیت جائیں، نہ وہ انقلاب آئے، نہ اسلام نافذ ہو، نہ دین کا ایک کل کی حیثیت سے غلبہ ہو، تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اگر بشرطے کہ میں نے اپنا تن من دھن لگا دیا. میری سرخروئی کی جو ہے بنیاد وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے وہ کام کر دیا، بلکہ یہ ہے کہ میں نے جو کچھ میرے پاس تھا لگا دیا. اگر یہ ہے تو انسان فرد جو ہے وہ سرخرو ہو جائے گا. تو یہ ہے وہ تیسرا فرد. اس کے لیے قرآن حکیم کی چار اساسی اصطلاحات ہیں. تکبیر رب، رب کی بڑائی کرو، میں تفصیل ترجمہ کر رہا ہوں، بڑائی کرو، اس میں بڑائی بیان کرنا بھی ہے اور وہ نظام قائم کرنا بھی ہے کہ جس میں اسی کو مانا جائے کہ وہ سپریم اتھارٹی ہے. صرف قرارداد مقاصد کی طرح نہ مانا جائے کہ وہ پریمبل کے طور پر لکھی رہی اور 33 برس بیت گئے اور قوانین دوسرے جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف چلتے رہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. یا جیسے شراب خانوں کا جو ہے افتتاح تلاوت قرآن سے کر لیا جائے، یہ چیزیں نہیں، بلکہ یہ کہ واقع تنگ ہو گیا ہو اور زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مستثنا نہ ہو. ایک گوشہ بھی آپ نے نکال دیا تو کل میں سے ایک چیز نکل گئی، وہ محدود ہو گئی. محدود شے کا وہ حکم نہیں ہے جو کل کا ہے. ٹوٹل کے بارے میں یہ بات طے ہو جائے کہ جو اللہ کا اس کے رسول کا فرمان ہے وہ نافذ ہوگا، چاہے وہ آئلی زندگی ہو، وہ سماجی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، تعزیرات ہو، حدود ہو، قوانین ہو، جو بھی اللہ کا ہو. تو تکبیر رب ہے، ربک فکبر وکبرہ تکبیرا. قرآن مجید میں یہ سورہ مدثر سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے. اقامت دین ہے، جس جو آیات میں نے آج پڑھی تھی شروع میں، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے ہم نے دین میں وہی بات معین کی ہے جس کی ہم نے تاکید کی تھی نوح کو، اور جو ہم نے وہی کی ہے محمد آپ کی طرف، اور جس کی ہم نے تاکید کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اگر قائم ہے تو قائم رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو، دین میں اختلاف نہ کرو. شریعت میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہاتھ یہاں باندھنے یا یہاں باندھنے، اختلاف ہو سکتا ہے. جس کے پاس اس کے لیے سند زیادہ ہے وہ یہاں باندھ لے، جس کو زیادہ دل ٹھکتا ہے ناف پر باندھنے کا وہ وہاں باندھ لے، لیکن دین اصول یہی ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے سب سے بالا، اور اللہ کے حکم کی وہ تشریح ہوگی کہ جو محمد الرسول اللہ سے ثابت ہو، اور اس کے بعد اس کی وہ تشریح ہوگی کہ جو ہمارے ہاں اجماع کے طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین تھے ان کے اجماع سے وہ چیزیں طے ہو گئی. یہ تشریح اس کی لازم ہے. یہ نہیں کہ جو شخص اٹھے قرآن مجید کی جو چاہے تعبیر کر دے، جو چاہے حدیث کو رد کرے اٹھا کر پھینکے، اور اپنے جی سے قرآن مجید کی جو تعبیر چاہے کر لے، تو یہ نہیں، بلکہ وہ ایک سلسلہ ہے، سلسلہ تو ذہب ہے، یہ سنہری زنجیر ہے. لیلوہا کا نہارہا، یہ شریعت وہ ہے کہ جس کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں جتنے کہ اس کے دن، اس لیے کہ یہاں کوئی چیز بھی جو اندھیرے میں نہیں ہے. قرآن مجید محفوظ، سنت رسول محفوظ، پھر اس کے بعد یہ کہ اجماع ہے خلفائے راشدین کا، علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین، پھر یہ کہ ہمارے ائمہ ہیں، انہوں نے پوری پوری زندگیاں کھپائی ہیں ان سب کے راستے کو. جب تک غیر سبیل المومنین نہیں، بلکہ اہل ایمان کے اس سلسلہ الذہب کو انسان جو ہے مضبوط سے پکڑ کر چلے. اسی کے لیے اصطلاح ہے اظہار دین الحق علی الدین کلہ، پورے کے پورے نظام زندگی پر اللہ کے دین حق کو غالب کر دینا. اسی کے لیے اصطلاح ہے لیکون الدین کلہ للہ، دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ادھورا نہیں، کہ اتنے حصے تو اللہ کے لیے ہیں، اتنے حصے اللہ کے لیے نہیں، یہ اپنی مرضی سے ہم طے کریں گے، جو بھی ہماری پسند ہوگی یا ہماری بیگمات کی پسند ہوگی اس میں وہ بات چلے گی. ایک چیز نکال لیجیے، دیکھیے یہی ہوتا ہے انفائنائٹ اور فائنائٹ کا، ایک عدد نکال لیں، ایک کا عدد، وہ انفائنائٹ نہیں رہا، فائنائٹ ہو گیا، محدود ہو گیا. لا محدود مطلق، دین جو ہے اس کی اطاعت اللہ کی مطلق کی جائے، جو حکم بھی ملے گا مانے گا، اس میں جس کا استثناء کیا وہ دین نہیں ہے، وہ تو آپ کے چوائس کی چیز ہے، جو چیز آپ کو پسند آئی وہ آپ نے لے لی، جو آپ کو ناپسند ہے وہ آپ نے چھوڑ دی. تو جتنا دین کا حصہ آپ نے لیا ہے وہ بھی اصل میں اپنے نفس کی پسندیدگی کی وجہ سے لیا ہے، لہذا اس پر بھی آپ کی اطاعت اور مطابقت جو ہے اس کے لیے کسی ثواب کے حقدار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ اس لیے مان رہے ہیں کہ آپ کے نفس کو وہ چیز پسند ہے، تو اس میں ثواب کا کیا سوال ہو جائے گا. یہ ہے چار اصطلاحات. حدیث شریف میں ایک پانچویں اصطلاح وارد ہوئی ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ ہی سربلند ہو جائے، اور وہ ہے ہی سربلند، یعنی یہ کہ لوگ مانے نہ مانے اللہ تو اس کائنات کا مالک ہے، حاکم ہے، البتہ یہ کہ ہم نے اسے ذرا بے دخل کیا ہوا، اس پوری کائنات میں زمین کی حیثیت کیا ہوگی، وہ ایک دھبا بھی نہیں بنتا کائنات میں، لیکن یہ کہ اس میں ہم نے بے دخل کر دیا، یہاں فساد ہے، بغاوت ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں جو اب اس کے وفادار ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اس فساد کو فروغ کریں. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. یہ پورے دین کو اللہ کے لیے بنا دینا، یہ ہے پانچویں اصطلاح جو حدیث میں آئی ہے. اسی کے لیے دیکھیے حکومت الہیہ کا لفظ میں نے یہاں تو نہیں لکھا ہے لیکن پہلے آپ کو بتایا ہے کہ انجیل میں حضرت مسیح نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وحی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح کی اپنا قول ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کہیں کوئی تحریف ہو گئی ہو, لیکن جو عفت انجیل میں ہے ان کی لارڈ پریئر جس طرح ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے ایسے ان کے ہاں ان کی پریئر کیا ہے, دائی کنگڈم کم دائی ول بی ڈن, اے اللہ تیری حکومت آئے, تیری حکومت زمین پر آئے. اسی لیے آپ دیکھیں گے بار بار کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ. اگر انجیل کا آپ نے مطالعہ کیا ہو حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں وہ خدا کی حکومت آنے والی ہے, اصل میں وہ پیشن گوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سکتی کہ بالفعل وہ نظام اور وہ قانون جو ہے وہ نافذ ہوگا. تو یہ ہے اللہ کی حکومت. اسی کو اس طور میں عام فہم اس طرح کے طور پر اقامت دین اور اظہار و دین الحق علی الدین کلے, یہ تو سمجھانا بڑا مشکل ہے. اچھی بھلی عربی آتی ہو اور اس کو وہ سمجھتا ہو پھر یہ کہ یاد. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے جو 12 سے 20 تک جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تھا حکومت الہیہ, یعنی نظام دین کے لیے, دین الہی کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, دین اللہ کے لیے انہوں نے حکومت الہیہ, وہ نظام قائم کیا جائے جس میں سوورنٹی اللہ کے لیے تسلیم کی جائے, اور صرف نظری طور پر تسلیم نہ کی جائے عملاً تسلیم کی جائے, عملی اس کا نفاذ ہو جائے. نظری طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرارداد مقاصد جس دن پاس ہو گئی تھی اس دن سے ہم نے مان لیا تھا کہ سوورنٹی اللہ کی, لیکن یہ نظری طور پر ہے, اس کو عملی طور پر نہیں کیا. اس کے لیے جو دفعہ ہمارے ہاں موجود رہی کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریکمنڈ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, وہ بھی ڈائریکٹو پرنسپلز میں نہیں, آپریٹو کلاوز میں نہیں رہی. اس اعتبار سے نظری طور پر تو ہم نے مانا, در حقیقت نظری کا معاملہ نہیں ہے, یہاں پر تو عملی درکار ہے کہ وہ ہمتن بلا استثناء پوری زندگی کے اوپر اس کا نفاذ ہو جائے. دوسری اصطلاح نفاذ نظام اسلامی, یہ ہمارے ہاں آج کل کافی اصطلاح جو ہے عام فہم, اور اسی کے لیے خاص طور پر ایران کے انقلاب کے بعد انقلاب اسلامی یا اسلامی انقلاب کے جو لفظ استعمال ہو رہا اس کا مفہوم بھی یہ ہے. یہ تین الفاظ ہیں عام فہم جن کو آج کا عام آدمی سمجھتا ہے. وہ پانچ اصطلاحات وہ ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کی. اب ان متذکرہ بالا تین فرائض کی باہمی نسبت اور ان کے ایمان اور ارکان اسلام کے ساتھ ربط و تعلق ایک ایسی سہ منزلہ عمارت کی مثال سے خوب واضح ہو جاتا ہے جس کی, اب یہ ذرا سمجھ لیے اچھی طرح, ایک عمارت کا تصور کیجئے اس کی زیر زمین بنیاد ہے جو نظر نہیں آتی لیکن پوری عمارت کی مضبوطی اور پائیداری کا دار و مدار اسی پر ہے. اسی بنیاد کا ایک حصہ زمین سے باہر ہے جو نظر آتا ہے جسے عرف عام میں کرسی یا انگریزی میں پلنتھ کہتے ہیں. پہلی منزل پر صرف 4 ستون کھڑے ہوئے ہیں, دیواریں تعمیر نہیں کی گئیں. جیسے آج کل عمارتیں بنتی ہیں وہ اس کے پارکنگ پلیس کے لیے, پارکنگ اسپیس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اوپر کی پوری تعمیر کا وزن انہی کے ذریعے بنیاد تک پہنچتا ہے. نمبر 4 ان ستونوں پر پہلی چھت قائم ہے. نمبر 5 دوسری چھت بھی اگرچہ ان ستونوں ہی پر قائم ہے, اس لیے کہ تو آپ کو معلوم ہے پلرز پر جو اسٹرکچر آپ اٹھاتے ہیں, اب اوپر جا کر بھی دیواریں تو لوڈ بیئرنگ نہیں ہو سکتی, وہ تو لوڈ تو لیں گے وہی پلر اگرچہ دیواریں کھڑی ہیں, لہذا وہ پلر نظر نہیں آتے. لیکن دیواروں کی تعمیر کے 22 ستون نظر نہیں آتے. نمبر 6 اس کے اوپر تیسری اور آخری چھت ہے اور اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ پلر پر اس کا لوڈ آ رہا ہے. اب یہ پوری عمارت ذہن میں رکھیے, اس مثال میں زیر زمین بنیاد ایمان کا تصدیق بالقلب والا حصہ یعنی یقین قلبی, اصل ایمان تو یہ ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا, وہ دل میں. بنیاد کا نظر آنے والا حصہ اقرار باللسان یعنی کلمہ شہادت ہے. 4 ستون 4 عبادات کی نمائندگی کرتے ہیں یعنی نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. پہلی چھت اسلام, اطاعت, تقویٰ اور عبادت کی نمائندگی کرتی ہے, وہ جو پہلا فرض تھا. دوسری چھت تبلیغ, دعوت, امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور شہادت علی اللہ سے عبارت ہے. اور تیسری اور آخری چھت تکبیر رب, اقامت دین, اظہار دین, اعلائے کلمت اللہ یا قیام حکومت الہیہ کی مظہر ہے. یہ ہے ان کا باہمی رب. اب بہت میں مختصر بیان کروں گا, یہ جو تین چیزیں ہیں اگر واضح ہو جائیں تو تین اس کے لیے چیزیں لازم ہیں. پہلی چیز, مسلسل جہاد کرنا پڑے گا. پہلے فرض کے لیے بھی جہاد, دوسرے کے لیے بھی جہاد, تیسرے کے لیے بھی جہاد. دوسری چیز, کوئی نہ کوئی اجتماعی شکل اختیار کرنی پڑے گی, پہلے کے لیے بھی, دوسری کے لیے بھی, تیسری کے لیے بھی. تیسری چیز بیعت, وہ میں ابھی بعد میں بیان کرتا ہوں. ایک بیعت ہے پہلی کے لیے, ایک بیعت ہے آخری کے لیے. درمیان میں والا جو ہے وہ پہلی بیعت کے تحت جو ہے وہ معاملہ طے ہو جاتا ہے.
اب اس کو یوں سمجھیے کہ اگر تو کسی شخص کے سامنے صرف پہلی منزل ہے تو اس کے لیے جو تقاضا ہے جہاد کا، وہ جہاد کیا ہے؟ مان نفس. جہاد ہوگا کس کے خلاف؟ شیطان کے خلاف. جہاد ہوگا کس کے خلاف؟ بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف. یہی جہاد ہوگا. تین جہادوں کے نتیجے میں آپ اللہ کے بندے بن سکیں گے، اطاعت کر سکیں گے، اسلام کا حق ادا کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکیں گے. اگر آپ جہاد کریں اپنے نفس کے خلاف، جہاد کریں بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف، اور جہاد کریں شیطان کے خلاف. تو جہاد یہ ہوا پہلی منزل کا. دوسری منزل کا جہاد کیا ہے؟ جان اور مال کا کھپانا دعوت میں، تبلیغ میں. اس لیے کہ دعوت اور تبلیغ ایسے تو نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے دھندوں میں لگے رہے، میں اپنے دھندوں میں لگا رہا ہوں، کوئی نہ آپ وقت لگائے نہ میں لگاؤں، آپ بھی جو بھی پیسہ ہے وہ لگائیں مزید کمائی کے لیے، تو دین کیسے پھیلے گا؟ جب تک کہ آپ اپنا جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے پیٹ کاٹ کر آپ اپنا پیسہ نہیں لگاتے اللہ کے دین کے لیے، کتابیں چھاپیں گے، رسالے چھاپیں گے، اور ذریعے اختیار کریں گے، ذرائع ابلاغ جو بھی اس دور کے ہوں گے، اگر وہ اختیار نہیں کریں گے تو تقاضا جو ہے پورا نہیں ہو سکے گا. کہ باطل جو ہے وہ تو اعلیٰ سے اعلیٰ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے پھیلتا چلا جا رہا ہو، اور آپ جو ہے آج سے 200 سال پہلے کی جو ذرائع تھے انہی کو لے کر بیٹھے ہوئے، تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ جیسے کہ آپ کوپ کا اور راکٹ کا مقابلہ تلوار سے اور تیر سے نہیں کر سکتے، ایسے ہی وہ ذرائع ابلاغ کے جو آج سے 200 برس پہلے مستعمل تھے وہ آج کے ذرائع ابلاغ کے مقابلے میں بالکل غیر موثر ہو کر رہ جائیں. تو ان ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنے کے لیے پیسہ چاہیے. تو جان مال کا کھپانا، جان اور مال دونوں کا صرف کرنا دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، یہ جہاد کی دوسری منزل ہوگی. تیسری منزل جہاد کی ہے دین کو قائم کرنے کے لیے. دیکھیے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، مجھ پر اس کا انکشاف جس شدت کے ساتھ ہوا ہے شاید میں الفاظ میں اس کو بیان نہ کر سکوں. اگر اس تیسری منزل کی فرضیت آپ کے سامنے نہیں ہے اور اس کے لیے اس کے درجے کی محنت اور جہاد کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہے تو دین قائم کبھی نہیں ہوگا، غالب کبھی نہیں ہوگا، پھیلتا چلا جائے گا. دعوت کتنی بھی ہو جائے، کروڑوں ٹن دعوت جو ہے وہ دین کو قائم نہیں کر سکتی. اس لیے کہ قائم کرنے کے لیے تو اپنا ایک پروسیجر اور ہی ہے. وہ پروسیجر یہ ہے کہ جنہوں نے دین کو قبول کیا انہیں جمع کیا جائے، اور وہ تن من دھن اب جان کی بازی بھی لگانے کو تیار ہو تب دین قائم ہوگا. مجرد دعوت سے، مجرد باز سے، مجرد دار العلوم قائم کرنے سے، مجرد تبلیغ سے دین قائم کبھی نہیں ہوگا. جب تک کہ ایسے سرفروش نہ آ جائیں کہ جو اپنے جو سر کو کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنے کو تیار ہو، دین قائم نہیں ہوگا. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ جب وہ کھڑے ہوں گے اور چیلنج کریں گے، جس کے لیے میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی ہوئی ہے، امر بالمعروف کے 3 درجے، نہیں عن المنکر کے 3 درجے. ایک تو یہ ہے کہ آپ صرف دل سے برا سمجھ رہے ہیں برائی کو، یہ تو کم ترین ہے کہ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اس سے اوپر یہ ہے کہ زبان استعمال کیجئے، یہ ہو گیا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ، زبان استعمال کر رہے ہیں آپ. اور ایک یہ کہ طاقت استعمال کی، دل ید من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ. وہ ید کے معنی کیا ہے؟ ید کے معنی قوت، قوت جمع کیجئے. اعدوا لہم ما استطعتم، لوگوں کی اتنی تعداد جو ہے اس کے لیے سرفروش ہوتی جمع ہو جائے کہ نظر آ جائے کہ اتنے لوگ ہیں جو اس میدان میں آنے کے لیے آمادہ ہیں، جو اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. آج کے زمانے میں اسی کا معاملہ چل رہا ہے، لوگ اپنے سیاسی حقوق حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے مظاہرے کرتے ہیں. یہاں یہ کہ کسی سیاسی حق کے لیے ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ کا دین چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. لیکن اس کے لیے بات کی جائے اس دور سے کہ معلوم ہو کہ اتنے لاکھ افراد ہیں کہ جو جیلوں کو بھر دیں گے اگر یہ بات نہ مانی گئی، تب در حقیقت وہ بلیت کے ترجمہ آئے گا، بلیت کا حق ادا ہوگا. یہ ہے وہ تیسرا درجہ کہ جو جہاد کا ہوگا، جس کی میں نے مختلف مراحل بیان کیے ہیں، ایکٹیو ریزسٹنس، پیسیو ریزسٹنس، اور آخری درجے میں یہ ہے کہ انسان جان ہتھیلی پر رکھ کر باہر نکل آئے. تو یہ ہے وہ 3 مرحلے جہاد کے، تینوں منزلوں کے تقاضے کے اعتبار سے ان کے جو ہے درجے بڑھتے چلے جائیں گے، نوعیت تبدیل ہوتی چلی جائے گی. لیکن یہ کہ اگر صرف پہلا درجہ سامنے ہے، نہ دوسرا ہے نہ تیسرا ہے، تو ایک خانقاہی نظام وجود میں آ جائے گا، اس سے زائد کچھ نہیں. اگر صرف دوسرا درجہ سامنے، تیسرا سامنے نہیں، تو پھر ایک بیل کے مانند زمین پر تو بات پھیلتی چلی جائے گی، لیکن یہ کہ وہ ایک نظام کی حیثیت سے قائم اور غالب ہونے والا مرحلہ کبھی نہیں آئے گا، جب تک کہ اب ان لوگوں میں سے کچھ اس کے لیے وہ سربکف ہو کر میدان میں نہ آ جائے، اور اس کے لیے وہ سارے تقاضے پورے نہ کریں جو بقیہ 2 اور بیان کر رہا. دوسرے تقاضے کیا ہیں؟ جماعت. پہلے درجے میں کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت بھی اختیار کریں گے، تو یہ بھی ایک اجتماعیت ہے. کیا آپ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے؟ صحبت صالح ترا صالح کلت، صحبت صالح ترا صالح کلت. اللہ والوں کے پاس بیٹھیے، آپ کو معلوم ہے بہت سے بزرگ ہمارے ایسے گزرے ہیں جن کے دو طرح کی خلافتیں وہ دیتے تھے، کہ کوئی تو خلیفہ مجاز بیعت ہے کہ ان سے کوئی شخص مزید بیعت کر سکتا ہے جا کر، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خلافتیں صرف مجاز صحبت، کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو بیعت تو ان کے ہاتھ میں نہیں کی جائے گی، یہ سلوک تو طے نہیں کرا سکتے، لیکن ان کے پاس اگر کوئی شخص بیٹھے گا، آئے گا، ربط رکھے گا، تعلق رکھے گا، تو انشاءاللہ اس سے اس کو خیر اور بھلائی اور نیکی جو ہے وہ پہنچ جائے گی. تو یہ صحبت جو ہے یہ خود بھی کافی مؤثر ہے پہلے درجے پر، کونوا مع الصادقین. لیکن یہ کہ اگر کچھ لوگ عہد کریں، اگر کسی بزرگ کے ہاتھ پر عہد کر رہے ہیں کہ دیکھیے دین کے معاملے میں آپ کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں، آپ مجھے جو حکم دیں گے میں مانوں گا، آپ حکم دیں گے میں آپ کے پاس آ کر آپ کی خانقاہ میں رہوں گا، آپ حکم دیں گے جو بھی اوراد و وظائف بتائیں گے ان کی مداومت کروں گا، یہ بھی ایک بیعت ہے. یہ بیعت ہے جو سلوک اور ارشاد ہمارے ہاں چلی آ رہی، جس کے مختلف سلاسل ہیں، شوروردیہ ہے، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، پھر یہ ہمارے ہاں نقشبندی میں مجددیہ سلسلہ ہے جو بہت کافی پھیلا ہے، چشتیہ میں صابریہ ہے، علماء دیوبند جو اکابر و اکثر و بیشتر صابری چشتی ہیں، اس طریقے سے یہ مختلف سلاسل یہاں چلے آ رہے ہیں. تو یہ دونوں تقاضے اجتماعیت اور بیعت اگر صرف پہلی سطح تک ہے تو اس کی نوعیت یہ ہوگی، استدائیت کی ضرورت ہی نہیں. دوسری سطح کی ہے تو اب آپ نے دارالعلوم بنایا، اب اس کے لیے دارالعلوم کے کوئی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، کوئی اس کا صدر مدرس ہے، کوئی اس کا محتمین ہے، کوئی ڈسپلن تو قائم کرنا پڑا ہے، کوئی آپ نے انجمن بنائی، انجمن خدام الدین بنائی تھی مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہاں اس انجمن کے ایک امیر تھے مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے امیر تھے امیر انجمن خدام الدین. اسی طریقے سے مختلف لوگوں نے مختلف ادارے بنائے. میں نے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ پہلا کام انجمن خدام القرآن بنایا تھا، اور اس میں میں نے لفظ امیر بھی استعمال نہیں کیا بلکہ صدر، میں اس کا صدر مؤسس ہوں، فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہوں، اس لیے کہ یہ انجمن ہے جماعت نہیں. لیکن یہ کہ اسی طریقے سے اب مجھے معلوم نہیں کس حال میں ہے، ہمارے یہیں شہر لاہور میں یہاں سنت نگر میں ایک اسلامک مشن کے نام سے ایک ادارہ کام کر رہا ہے، اور شاید پہلے تو کافی کام تھا، اب مجھے معلوم نہیں کیا حال ہے. انہوں نے ایک خاص اپنے سامنے مقصد رکھا ہوا ہے کہ عیسائی مشنریز جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے مغالطے ہو رہے ہیں، تو ان کو کم سے کم ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ مختلف پیمانے پر ادارے، انجمنیں، انسٹیٹیوشن، دارالعلوم، یہ قرآن اکیڈمی ہماری اسی نوعیت کی شے ہے کہ ایسے نوجوانوں کو تیار کیا جائے کہ جو اعلیٰ علمی سطح پر بات کر کے لوگوں کو دین کی بات سمجھا سکے اور پہنچا سکے، صرف ایک سرمن کے لیول پر نہ ہو، اگرچہ سرمن اپنی جگہ پر اہم ہے، واعظ جو ہے وہ عوام الناس کے لیے نہایت مفید ہے، لیکن یہ کہ بہرحال انٹلیکچوئلز کے لیے آپ کو تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، جو ان کی ذہنی سطح پر گفتگو کر کے انہیں کنوینس کر سکیں، انہیں اسلام کے حق میں کنورٹ کر سکیں ذہن. تو یہ سارے کام جو ہے اس کے لیے اجتماعیت جو ہے اس کی ضرورت ہوگی، انجمن، ادارہ، درسگاہ، تعلیم گاہ، کوئی بھی اس قسم کی چیزیں کھول لی جائیں تو وہ اجتماعیت کے تقاضے پورے ہو جائیں گے. اور جو بھی وہاں ڈسپلن طے ہو جائے، صدر دو سال کے بعد چنا جائے گا، مجلس منتظمہ اتنے دو سال کے بعد چنی جائے گی، یہ اس کے آفس بیئرز ہوں گے، یہ قابض ہوگا، یہ سارے اس کے مطابق نظام چلے گا، اس میں کسی بیعت کی ضرورت نہیں. لیکن اب تیسری منزل، اگر اس کی فرضیت، اس کی جد و جہد کی فرضیت پوری شدت و گہرائی کے ساتھ منکشف ہو جائے، جو بدقسمتی سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تا حال نہیں ہو پا رہی، لوگ اس کو ذہناً تسلیم کرتے بھی ہیں، لیکن پھر وہ پہلی دو چیزیں کہ جن کا تسلسل ہے، جن کے لیے سینکڑوں ہزاروں انسٹیٹیوشن ہمارے یہاں موجود ہیں، جس کے لیے علمی سطح پر بہت کام ہوا ہے، جس کے لیے ادارے جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں، ان چیزوں کا اس درجے پختہ تسلط موجود ہے کہ ہر پھر کر ذہن جو ہے پھر انہیں تک محدود ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نظر وہی اٹھاتا ہے. یہ تیسرا تصور اگر واقعتاً اپنی پوری گہرائی اور گہرائی میں منکشف ہو جائے کہ اس کی جد و جہد فرض ہے، تو اس کے لیے پھر اب وہ جماعت درکار ہوگی کہ جس کا ڈسپلن سب و طاعت کی بیعت پر ہو، سب و طاعت فی المعروف، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر اندر ہمیں حکم ملے گا، اگر ہمیں حکم ملتا ہے کہ ایک وقت میں مظاہرہ کرنا ہے، فلاں شے منکر ہے، یہ چیز دین کے اندر ناپسندیدہ ہے، دین کے اندر یہ حرام ہے، اب ہمارے جی کے لیے یہ نہیں ہوگی، اگر ہمارے اندر طاقت ہے ہم آئیں گے اور چیلنج کریں گے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اگر اس کے لیے دم ہے اور حکم ملتا ہے کہ آؤ میدان میں، اور وہ لوگ میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہو، جب تک ایسی جماعت نہیں ہوگی، وہ اقامت دین کا کام، اظہار دین حق دین کلہی کا کام، دین کو ایک کلی نظام کی حیثیت سے نافذ کرنے کا کام ہرگز نہیں ہوتا، یہ اس کے لوازم میں سے ہے، یہ اس کے پری ریکوزٹس میں سے ہے. اگر وہ چیز، اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ نہیں وہ فرض ہے ہی نہیں،
یہ تم نے خامخواہ کا ایک تصور ہمارے سروں کے اوپر تھوپ دیا ہے وہ کر دیں گے تو ٹھیک ہے. پھر وہ ساری چیزیں جو یہاں پہ لکھی گئی ہیں لزوم اجتماعیت اور بیعت, اس کی جو ٹاپ کی سٹوری ہے وہ ساری ناک آؤٹ ہو جائے گی. جب ٹاپ سٹوری جو ہے فرضیت کی ناک آؤٹ ہو گئی, ختم ہو گئی, تو اس کے لوازم آپ سے آپ ناک آؤٹ ہو جائیں گے. پھر تو وہی اسی طرح کی اجتماعیت کافی ہوگی کہ جو پہلی اور دوسری منزل کے لیے کفایت کر جائے, اسی طرح کا اجتماعی نظم کافی ہوگا کہ جو پہلی اور دوسری کے لیے کفایت کر جائے. لیکن اگر اس دین کو ایک کامل نظام کی حیثیت سے برپا کرنے, قائم کرنے, نظام باطل کو ہٹانے اور اس کی جگہ پر نظام دین حق کو غالب کرنے کی جد و جہد کی فرضیت کسی پر منتشر ہو جائے تو پھر اس کے وہ لوازم ہیں منطقی طور پر. اور ہمارے ہاں حدیث میں, قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کے لیے گنجائشیں موجود ہیں. چاہے یہ کہ اس کے اندر ڈیٹیلز میں جا کر کسی شے کا کہ آیا یہ حدیث یہاں پر منطبق ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ حدیث ہوتی ہے تو کن لمیٹیشنز کے ساتھ ہوتی ہے, اس حدیث کا مفہوم کیا ہے, اس میں سم و کاعت کی بیعت کے بارے میں نے ایک بات واضح کی ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض احادیث سے انتہائی زور ملتا ہے کہ جو شخص مرا بغیر اس بیعت سم و کاعت کے وہ گویا کہ جاہلیت کی بہت مرا. اول تو یہ کہ اس کو اس قانونی سینس میں نہیں لینا چاہیے, جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں بہت سی چیزیں تشویق اور ترغیب کے لیے ہوتی ہیں, کسی چیز کی طرف آمادہ کرنے کے لیے. اور اس میں نے یہ عرض کیا ہے کہ دو شکلیں ہوتی ہیں. دیکھیے یہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے, یہ ہے جو کہ مغالطوں کا سبب بن رہا ہے. ایک نظام حکومت مسلمانوں کا قائم ہے, نظام قائم ہے, اس کے حکومت جو ہے وہ صرف اس کو نظام نہ سمجھیے, حکومت تو در حقیقت نظام کا ایک انتظامی پہلو ہے. نظام کون سا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام ہے, قبائلی نظام ہے, زمیندارانہ نظام ہے, جاگیردارانہ نظام ہے, کوئی جمہوری نظام ہے, ملوکیت کا نظام, نظام تو اس بلا کو کہتے ہیں. حکومت تو در حقیقت اس نظام کو چلانے والا ایک ادارہ ہے. آج کل آپ کو معلوم پولیٹیکل سائنس میں تین چیزوں کو علیحدہ کرتے ہیں, ایگزیکٹو, جوڈیشری اور لیجسلیچر. یہ تین جو بنتے ہیں وہ جا کر اس ریاست کے تین آرگنز ہیں, اس نظام کے لیے یہ تین ہے ٹاپ کے اوپر کے جو اس کو مینیج کرتے ہیں. اس میں ایگزیکٹو ہے جسے ہم حکومت کرتے ہیں. تو لفظ اصل میں حکومت کا استعمال نہ کیجئے, نظام کو دیکھیے کہ جو نظام قائم ہے اگر وہ منیمم شرائط جو ہے صحیح اسلامی نظام کی ان کو پورا کر رہا ہے, کم سے کم شرائط پر پورا اتر گیا, آئیڈیل نہیں ہے, خلافت راستہ نہیں ہے, خلافت راستہ جیسا نظام تو شاید دوبارہ دنیا میں آئے بھی نہ. کوئی ابو بکر اور کوئی عمر اور کوئی عثمان اور کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توقع نہ رکھیے, لیکن یہ کہ آخر کوئی نہ کوئی تو آپ کو کرنی پڑے گی اسسمنٹ کہ اسلامی نظام کی منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے. اگر تو وہ نظام کی منیمم ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے تو اب کیا کام کرنا ہوگا, اب جو بھی کمی ہے اس کی تلافی کیجیے, جو لوگوں میں خرابیاں ان کی اصلاح کی جائے, اصلاحی کام ہوگا. اس نظام کو چلانے والی حکومت اگر وہ آپ کو پسند نہیں ہے, آپ ان سے بہتر زیادہ اہل زیادہ متقی لوگ لانے کے لیے جو بھی آپ کے پاس ذرائع ہیں الیکشن ہے اس میں حصہ لیجیے. لیکن یہ کہ نظام کو آپ نے مان لیا ہے کہ منیمم ریکوائرمنٹس آف اسلامی نظام اس کے اوپر یہ پورا اتر رہا ہے, تب تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جو میں نے آگے بیان کیا. لیکن فرض کیجئے آپ کی رائے بنتی ہے کہ نہیں منیمم تقاضے یہ پورے نہیں کر رہا, اب کیا کریں گے, اب تو نظام کو بدلنا ہوگا اور نظام کو بدلنے کے لیے وہ انقلابی جدوجہد کرنی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو جماعت بنانی پڑے گی. اب سم و تعاد کی بیعت جو ہے اس حکومت میں نہیں ہوگی بلکہ اس نظم جماعت کے ساتھ ہوگی کہ جو اس کو قائم کرنے کے لیے وجود میں آیا ہے. یعنی نظری اعتبار سے یہی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. اب دیکھیے میں نے جہاں چونکہ پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک دفعہ اور ذکر کر دیتا ہوں, یہی اجتہادی اختلاف ہوا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت حسین کے بارے میں بھی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ چاروں صحابی ہیں اور ایسے صحابی ہیں کہ جن چاروں کے والد بہت جلیل القدر صحابہ ہیں, حضرت عمر, حضرت زبیر, حضرت علی, آخر یہ لوگ جو ہے حضرت عباس, یہ تو چوٹی کے صحابہ میں سے, ان کے یہ چار چوٹی کے فرزند ہیں. ان میں اجتہادی اختلاف ہوا, جو بھی کمی آئی تھی خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حد تک تو انہوں نے پھر بھی قابل قبول سمجھا اسے, لیکن جب حضرت معاویہ نے یزید کی نامزدگی کر دی ہے تو اب اختلاف ہو گیا. حضرت حسین, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلکہ عنہم, ان کے نزدیک رائے یہ طے پائی کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے, اس کو بدلنے کے لیے میدان میں آنا ہے تو آئیں گے, جان جاتی ہے تو جائے, جو بھی خطرات آئیں ہم اس کو بنگیز کریں گے.
جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم اس کی وجہ سے امن و امان کو ختم نہیں کریں گے، بلکہ ٹھیک ہے نہ ہوتا تو اچھا تھا، لیکن اب اگر ہو گیا ہے تو ہم اطاعت قبول کریں گے۔ یہ ہے اجتہاد۔ اجتہاد میں خطا کا امکان ہے، کوئی شخص یہ کہنا چاہے کہ حضرت حسین سے خطا ہو گئی، لیکن ان کی نیک نیتی پر حملہ کوئی کرے گا تو میرے نزدیک ایمان سالم نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص یہ کہے گا کہ عبداللہ ابن عباس بک گئے یا حضرت عبداللہ ابن عمر بک گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا ایمان بھی سامنے نہیں رہے گا۔ لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ صاحب ان سے خطا ہو، اجتہادی، اجتہادی خطا کسے کہتے ہیں؟ کہ اس میں اکیلا ثواب ملتا ہے، اور اگر اجتہاد کے اندر ثواب ہو، صحیح رائے تک بھی انسان پہنچ جائے تو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ المجتہد المفتی، اس کے لیے اکیلا ثواب، المجتہد المصیب، اس کے لیے دوہرا ثواب۔ تو یہ ہے اجتہادی معاملہ۔ کسی بھی زمانے میں جو بھی نظام ہے اس کے بارے میں رائے قائم کیجیے، اور اس کے مطابق اب جو ہے وہ اقدام کرنا ہوگا، یا یہ یا وہ، یا یہ ہوگا اصلاحی کام ہوگا، یہ کہ نظام درست ہے یا کم سے کم منیمم شرائط پر تو بہرحال پورا اتر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے کہ نہیں اس کو بدلنا ہے تو اس کے لیے وہ انقلابی۔ یہ ہے اصل میں۔ اب فرض کیجیے ایک شخص ایسا بھی ہے جو یہ بھی سمجھتا ہے کہ نظام غلط ہے، اس کو بدلنا چاہیے، بدلنے کے جو تقاضے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر تو ہمت نہیں کہ میں کھڑا ہوں اور میں اس کے لیے تحریک اٹھاؤں، لوگوں کو دعوت دوں، نہ میرے اندر صلاحیت ہے نہ ہمت ہے، اور جو لوگ اس کے لیے میدان میں آئے ہیں مجھے ان پر بھی پورا دل نہیں چکتا، میرا اطمینان نہیں ہوتا۔ اب ایسے شخص کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اگر اس وجہ سے کسی میں شریک نہیں ہو رہا تو وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور قرار پائے گا، اس کی معذرت قبول ہو جائے گی، الا یہ کہ اللہ کو جانتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تمہیں میں نے صلاحیت دی تھی، تمہاری صلاحیتیں تمہارے کاروبار کے اندر نکھر کر سامنے آ رہی تھی کہ نہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ انسان کے پاس جو صلاحیت، جو ذہانت ہے، اسی کو وہ کھپاتا ہے یا وہ اپنی دنیا کماتا ہے یا دین کے لیے نکلتا ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صلاحیت نہیں تھی؟ یہ اس کا ہوگا، اس کے رب کا معاملہ ہوگا۔ دنیا میں ہم یہ کہیں گے کہ ایسا شخص اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ تو اس کے لیے میرے اندر ہمت ہے، نہ جو بھی اس کے لیے قافل فلاں 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 افراد ہیں جو اس لیے میدان میں آئے ہیں، میرا پورا اطمینان ان پر نہیں ہو رہا، دل نہیں ٹھک رہا، تو اگر دل نہیں ٹھک رہا ہے تو ایسا شخص اگر کسی بھی اجتماعیت سے وابستہ نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عند اللہ معذور ہوگا، اور یہ چیز جو ہے اس کے لیے، اس کی طرف سے عذر کے طور پر اللہ کے ہاں پیش ہو سکے۔ یہ ہے میرا تصور فرائض دینی، یہ آپ کے پاس ہے، اس کا کچھ حصہ تو میں نے پڑھ کر سنا دیا ہے، کچھ حصہ جو ہے میں نے، کیونکہ وقت کم رہ گیا تھا اور اس کے باوجود بھی وقت زیادہ ہو گیا، میں معذرت خواہ ہوں، میں نے اس کی طرف جو ہے تلخیص، مزید تلخیص کی تلخیص بیان کر دی ہے، اس کا آج آپ مطالعہ کیجئے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اس پر ہمارے ہاں محاضرات اور لیکچرز ہوں گے، جس گوشے میں بھی اختلاف کی بات ہے علماء کرام آئیں گے، اور میں ان میں سے ہر ایک کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، آپ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، جو آ رہا ہے، چاہے وہ مجھ پر تنقید کے لیے آ رہا ہے، مجھ سے اختلاف کے لیے آ رہا ہے، یا مجھ سے ہم جہتی یا جزوی تائید کے لیے آ رہا ہے، وہ سب کے سب میرے محسن، اور میں اور میرے ساتھی، میں انہیں بھی یہ تلقین کرتا ہوں کہ پورے کھلے دلوں کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ بات سنیں، پھر ہم بیٹھیں گے، پھر سوچیں گے، پھر غور کریں گے، اگر اس کے اندر کسی ترمیم کی ضرورت محسوس ہوئی ہم کریں گے، اس لیے کہ ہمیں دین کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے کہ ہمارے اندر جو ہے کوئی عصبیت پیدا ہو جائے، کوئی ضد اور تعصب پیدا ہو جائے، کوئی ہٹ درمی، اب کیا کروں، میں تو یہ کہہ چکا ہوں، اب میں تو چونکہ کہہ چکا ہوں لہذا میں اس سے ہٹ نہیں سکتا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے۔ آپ اس کے لیے خاص طور پر میرے لیے دعا کریں، اور میں ساتھ ہی اپنے تمام ساتھیوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ بھی ان چیزوں سے بچنے کی شعوری طور پر انکاری کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت، وقنا شر ما قضیت، وقنا شر ما قضیت، وقنا شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یضل من والیت، ولا یعز من عادیت، تبارک ربنا وتعالیت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔